بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرات امت مسلمہ، آج کل جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مارا جاتا ہے پھر اس کے بعد رونے بھی نہیں دیا جاتا. جگہ جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم، اور اس دور میں مسلمان مظلوم، مجبور اور مقبور نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا کروں گا، اقتدار ان کے لیے، عزت ان کے لیے، شرف ان کے لیے، کرامت ان کے لیے. لیکن اس کے برعکس آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے وعدے برحق ہونے کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسے حالات مسلمانوں کے کبھی نہیں آئے تھے. اس کا سبب اور اس کی وجہ اس کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا، سبب تو ایک ہے جسے تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن بے ذری سے نہیں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اگر تم اس حال تک پہنچ جاؤ گے، یہ اسباب اور یہ کمزوریاں آپ میں جنم لے لیں گی، تو پھر یاد رکھنا تمہاری وہ پٹائی ہوگی کہ کوئی تمہارے آنسوؤں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوسف العمر ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قطعتہا. ان قریب امتیں اس طرح، مختلف گروہ اس طرح آپ پر حملہ آور ہوں گے، مسلمانوں کو اچت لینے کے لیے اس طرح ان پر یلغار کریں گے کہ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وقال قائل فمن قلت نحن یومئذ. اللہ کے حبیب، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. قال بل انتم یومئذ کثیر. آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تم اتروز بہت زیادہ ہوگی، اس دور میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکن نقم غصہ ان کا غصہ اسٹیل، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سیلاب کے سامنے گھاس پھوس اور تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے. وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَتَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے گھبرانے لگ جاؤ گے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تم موت سے گھبراؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، دنیا کے لیے 24 گھنٹے خرچ کیے جائیں لیکن اللہ کے دین کے لیے نکال ایک گھنٹہ بھی ایک ہفتے میں نکالنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا کے لیے رات کے محنت اور تگ و دو، اور اللہ کے دین کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق، اور وہ بھی اس حد تک کہ جب تلک دین ہمیں صحیح قرار دیتا ہے ہم ساتھ چلیں گے، اگر دین کا کوئی حکم ہماری منشا کے خلاف ہوگا ہم نہیں مانیں، دین کے ساتھ واجبی سا تعلق. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، لیکن تمہاری کیفیت کیا؟ بل تو سرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، تم آخرت کو بھول جاتے ہو اور سب کچھ اپنی دنیا کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. جب تمہارا میرے ساتھ ایک واجبی سا تعلق رہ جائے گا تو پھر اس دوران میرے وعدے کو یاد کرنا کہ میں نے مشروط وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، مشروط وعدہ، لا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، جب میں نے وعدہ کیا تھا ساتھ شرط لگائی تھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو گئے، اگر تم مومن ہو گئے تو میں مومنوں کو عزت دوں گا، میں مومنوں کو اختیار دوں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے، زمین میری ہے اور اس زمین کے وارث بھی میرے بندے بنے، یہ وعدہ ان کنتم مؤمنین، جب تم اس شرط کو توڑ دو گے، اس وعدے کو نہیں نبھاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو میرے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کرے اور میرے ساتھ انعام جلد کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ دنیا میں عزت کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آج مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اس نے کس حد تک اسلام کو اپنایا ہے، کس حد تک اسلام پر عمل کیا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے. ہر آدمی سوچے، مرد اپنی جگہ پہ سوچے اور عورتیں اپنی جگہ پہ سوچے، کہ مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے جو وقار تھا، عزت تھی اور ان کا شعار تھا کہ سنت رسول ان کے منہ پہ ہوتی، سنت کے مطابق اپنے کپڑے ٹخنوں سے اونچے رکھتے، نمازوں کی پابندی کرتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے اور دنیا کی ہر قسم کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، اور عورتیں پردہ، جن کی قابل فخر دینی روایت تھی، جس پر مسلمان عورت پہ فخر کیا کرتے تھی، انہوں نے پردہ اتار پھینکا، مردوں نے سنت رسول کو گٹر میں ڈال دیا، اور سب نے مل کر اس طرح کا نمونہ پیش کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں. یہ سازش یہودیوں کی طرف سے آئی، انہوں کی ایک خصوصی تحریک یہودیوں کی الماسونیہ، اس نے یہ شعار بنایا کہ اگر کوئی اعلان کروانا ہے کسی نے تو وہاں عورت کی تصویر دی جائے، عورتوں کو سرے بدھار لا کر کھڑا کر دیا جائے، پردے سے مترفر کر دیا جائے، اور عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے، ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے. یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی، مسلمانوں نے عمل کیا. جب چلے ہم اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر، پھر عزت نصیب ہو مسلمانوں کو. جو مسلمان اپنے دور میں صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. مورخین نے لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا، جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور وہاں کے عیسائی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں اور بیت المقدس کے حوالے کر دیں. تو انہوں نے شرط لگائی کہ اگر آپ کا امیر خود ہمارے پاس آ جائے، ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں. جب امیر المومنین آئے، کس شان سے آئے، مورخین نے لکھا، جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا اس پہ پیوند لگے ہوئے، اور اونٹ کی باگ مہار ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور راستے میں ایک پانی کی چھوٹی سی نہر تھی، اس کو عبور کرنے کے لیے امیر المومنین نے اپنا کپڑا اوپر کیا، اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑا، اونٹ کی مہار ہاتھ میں پکڑی، اور اس سے جب گزرے، ابو عبیدہ ابن جراح آگے رضی اللہ تعالی جو لشکر کے کمانڈر تھے. امیر المومنین اس علاقے میں تو بادشاہوں کی عجیب شان و شوکت ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا ابو عبیدہ، کاش کیا آپ یہ بات نہ کہتے، تمہیں یہ معلوم نہیں، کن تم اضل الناس واقل الناس فاعزکم بالاسلام، اللہ بالاسلام، تم بڑے ذلیل لوگ تھے، بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت دی، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت نصیب ہوگی. امیر المومنین کے الفاظ، اسلام کو چھوڑ کر اگر مسلمان کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے پھر عزت نہیں ملے گی. کیوں؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. ہم نے ایک تو اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق واجبی تھا جس نے ہمیں اتنا رسوا کیا، اتنا ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا کہ وہ قوم جو بزدل قوم ہے، یہودیت بزدل قوم ہے، قرآن ان کی بزدلیوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ وہ قوم جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، یہ وہ قوم جس نے اتنے بے پناہ جرائم کا ارتکاب کیا، اللہ نے قرآن میں ان کے جرائم کی لمبی فہرست بیان کی، انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے اللہ کی قدم قدم پہ نافرمانیاں کی. یہ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے، تمہیں علو نصیب ہوگا، لیکن ہر علو کے بعد تمہاری قسمت میں ذلت لکھی گئی ہے، ضرب علیہم الذلۃ والمسکنۃ. وہ ذلیل قوم، وہ حقیر قوم جو مسلمانوں سے اتنی خائف اور اتنی ڈرنے والی قوم تھی. آج ہماری عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی تعداد صرف 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ, 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ پوری دنیا میں یہودی, اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان, ان کو 1.25 کروڑ یہودی. کتنے؟ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ یہودی آنکھیں دکھا رہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو راستہ تھا عزت کو تلاش کرنے کا, ہم نے اس کو چھوڑ کے راستہ اور ڈھونڈا, اور اللہ نے کہا تھا لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دلی دوست نہ بنانا, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے فرمایا ولا تجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا, مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جن کو اللہ کہتا ہے تمہارے دشمن, جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بدترین دشمن, اگر ان کے ساتھ ہم دوستی کریں گے تو ان سے ہمیں ان سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یہودیوں کی لغت میں اخلاص اور وفا کا لفظ تک نہیں ہے, انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اور ہمارا مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کے قراردادیں پیش کرتے, ان لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ اسرائیل کو روکو, یہ ظلم نہ کرے, جو خود اسرائیل کو اس کو تھپکیاں دینے والے, جن کا اسرائیل خود کاشتہ پودا ہے. ہماری حال بھی وہ ہے, روس امریکہ ان کے بہتر تک, جنہوں نے خود اس ریاست کو قائم کیا اور اس سلطنت کو قائم کیا, ہم انہیں جا کے کہیں کہ ان کو روک لو, اور ہمارا حال بھی پھر وہی ہوگا. کیا سادہ دن ہے میر کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, جس کے سبب سے بیمار ہوئے اسی سے کہتے ہیں ذرا ہمارا تعاون کرو. وہ کیسے تعاون کرے گا جس نے قدم قدم پہ ہمارے ساتھ غداریاں کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, عزت کا راستہ قراردادوں کا راستہ نہیں, عزت کا راستہ مطالبے منظور کروانے کا راستہ نہیں, عزت کا راستہ غیر اللہ کی طرف دیکھنے کا راستہ نہیں. عزت چاہتے ہو تو آؤ جس سے وہ لوگ عزت چاہتے تھے, جو عزت دینے والا ہے. اور کون عزت دینے والا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت چاہتے ہیں مسلمان تو اس کی بارگاہ میں جا کر سوال کریں جو عزتیں دینے والا ہے, اور وہ راستہ اپنائے جو راستہ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں بتلایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالہینا, جب تم بے ہینا شروع کر دو گے. اور بے ہینا کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور اس سے کچھ پیسے لے لیتا ہے, باقی اس نے واپس لینے. اب جب وہ پیسے نہیں دے سکتا تو وہ پیسے بھی اس کے پاس اور اپنی چیز بھی واپس لے لیتا ہے, خواہ اس کی ویلیو بڑھ ہی نہ کیوں نہ چکی ہو, اپنی چیز کو دینے ہی واپس لینا. آپ نے فرمایا جب تم اس طرح کی بے جس کے اندر سود پایا جائے وہ کرنے لگ جاؤ, واخذتم اذناب البقر, اور بیلوں کی دمے پکڑ کے ہل چلانے میں مصروف ہو جاؤ, کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ, ورضیتم بالزرع, اور کھیتی باڑی پر اکتفا کر لو کہ بس ہم اپنی کمائیں گے اور کھائیں گے, وترکتم الجہاد, اور جہاد کو ترک کر دو گے جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے, جس میں اللہ نے مسلمانوں کی شان و شوکت رکھی ہے, اگر اس کو ترک کر دو گے سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تم پر ذلت کے سائے مسلط کر دے گا، اللہ تمہیں ذلت کے سائے تم پر مسلط کر دے گا، اور ایسی ذلت لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم، اس وقت تک اس ذلت سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی حتیٰ کہ آپ اپنے دین پر عمل کرنے لگ جائیں۔ ہم نے یہ راستے چھوڑے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار تم ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، جہاد کا راستہ چھوڑا، اور جو ہمیں حکم دیا گیا تھا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اس طرح ایک جان بن کے رہنا، ایک مٹھی بن کے رہنا کہ جس کو لگے وہ بھی یاد کرے، لیکن تم نے یہ چھوڑا، آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے، اور جب تم اختلاف کا شکار ہوئے اللہ نے فرما دیا تھا جب تم اختلاف کا شکار ہوگے گروہوں میں بٹتے چلے جاؤ گے تفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ اور امت مسلمہ آج کس طرح اختلافات میں بچتی چلی جا رہی ہے، اور حالت یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے انہوں نے بھی کبھی مسلمانوں کے دشمن کی طرف رخ نہیں کیا، وہ بھی حملہ کرتے اور قبضہ کرتے تو اپنے کمزور بھائیوں پر، اور جس طرح کسی کمانڈر کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا وہ میدان جنگ میں سب سے پیچھے اور گھر میں آ کر عورتوں پر ریت ڈالتا تھا، اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعمت، لڑائیوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہو اور گھر میں آ کر شیر بن جاتے ہو، اس کی طرح جو دشمن ہے اس کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا، اور اپنے میں جو کمزور نظر آیا اس پہ قبضہ کر لو۔ اور پھر صورتحال یہ کہ مسجد اقصا جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے تین دعائیں کی، ایک دعا اللہ سے یہ تھی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جس حکومت کی وجہ سے جانور حیوان انسان جن میرے تابع ہو جائیں، ہر چیز میرے تابع ہو، اور دوسری دعا یہ تھی اللہ پھر ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد سے کسی اور کو نہ ملے، اور تیسری دعا یہ تھی اللہ جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں مسجد اقصا میں نماز ادا کروں، جب وہ نماز ادا کر کے نکلے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دو چیزیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، پہلی دو چیزیں، اور جہاں تک یہ تیسری دعا کا تعلق ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے وہ بھی انہیں عطا کر دی ہوگی۔ اور وہ مسجد جس کے بارے میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، عبادت کی نیت کر کے کہ وہاں جا کر نماز ادا کرنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا قصد کرنا جائز نہیں ہے، مسجد الحرام ایک مسجد حرام، اور دوسرا مسجد ہاگا، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسرا ول مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی، یہ وہ مسجد اقصی جو وہ جگہ جو انبیاء علیہ السلام کا مولد بھی ہے مسجد بھی ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہ مسجد جس کی فضیلت اور جس کا احترام ہماری شریعت میں موجود, اس مسجد کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے کیا مسلمانوں سے یہ پوشیدہ ہے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی جو آج ہے اور دین سے ہٹتے چلے گئے تو کل کو ہماری اولادیں پوچھیں گی, بابا جان یہ قرآن کے اندر مسجد حرام کا ذکر تو ہے اور وہ بیت اللہ ہے, مسجد اقصا کہاں ہوتی تھی؟ مسجد اقصا کا جو ذکر ہے یہ کہاں ہوتی تھی اگر ہماری یہ کیفیت رہی؟ اس لیے کہ جب سے 1967 میں یہودیوں نے, صہیونی قوتوں نے پورے فلسطین پہ قبضہ کیا, اس وقت سے لے کر آج تک مسجد اقصا کو کئی بار آگ لگائی گئی, کئی بار اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی, خندقیں کھود کے اس کے نیچے اس مسجد کو گرانے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک اس مسجد کی توہین کی گئی کہ ایک یہودی اس نے خنزیر کا سر قرآن کی آیات میں لپیٹ کر اس میں پھینکا, اور یہودی اس کوشش میں ہے کہ اس مسجد کو گرا کے مسجد کو شہید کر کے یہاں ہیکل تعمیر کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے جذبات قابل قدر ہیں جو مسلمان فلسطین کے اندر ہیں, ان کو دیکھ کر کہ کس طرح وہ مسلمان پتھروں کے ساتھ, وہ نیلوں کے ساتھ, مٹی کے اینٹ اور روڑوں کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے, اور کیفیت یہ ہے کہ عالمی طور پر اگر ایک یہودی مر جائے پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا, پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی, اور ان دو ہفتوں کے درمیان تقریباً جو زخمی ہوئے وہ تو بہت زیادہ, جو مسلمان فلسطین میں شہید ہوئے ان کی تعداد 125 کے قریب پہنچ چکی, جو ان دو ہفتوں کے درمیان 72 مسلمان بچوں کو گولیاں ماری جا رہی, عورتوں کو قتل کیا جا رہا, ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود یہودیوں کے پاس, اور مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں, مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں, اور مسلمانوں کی سلطنتیں انہوں نے فلسطین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا, ایک طرف اردن ہے, ایک طرف سوریا ہے, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف عراق ہے, یہ اور ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل, ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل, اور وہ آنکھیں دکھا رہا کتنے 1.5 ارب مسلمانوں کو, 1.5 ارب مسلمانوں کو, اور مسلمان جب سے مستک نہ ہو تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے, ہم کس طرح کے مسلمان ہیں, ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی زیادتی ہوتی ہے تو ان پر ہوتی ہے, ہم تو امن میں ہیں نا, ہم تو امن میں ہیں نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یحتم بعمر المسلمین فلیس منہم, جس کو مسلمانوں کے درد کی تیس جس کے سینے میں جو محسوس نہیں کرتا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم قرار داد پاس کر کے آ جاتے ہیں, اور پھر یہ مسجد اقصا کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف عرب دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. لیکن تعصب کی یہ کیفیت ہے کہ کانفرنس ہوتی ہے مصر میں اور اس کو القمۃ العربیہ کا نام دیا جاتا ہے, وہاں صرف عربوں کو بلایا جاتا, کسی اور کو دعوت ہی نہیں دی جاتی, اور اس کانفرنس میں بھی کیا ہوتا, سب بیٹھتے اور بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے, اور ادھر جن کی جھولی میں جا کے پڑتے وہ اس کی قراردادوں کی مذمت کر رہا. جب تک ہمارے احوال نہیں بدلیں گے, ہماری عظمت رفتہ واپس نہیں آئے گی, ہم اپنے اسلاف کے لیے ننگ بن جائیں گے, ان کے لیے آر بن جائیں گے. آج مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہے, آج مجاہدین کی راہ دیکھ رہی ہے. مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ہم تو برس پہ لگ چکے. ایک وہ دور تھا جس دور میں ایک عورت پہ ظلم ہوا, ایک عورت پہ, اور اس نے سندھ سے پکارا تھا مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے, اور مسلمان عرب سے چلے تھے اور جا کر اپنی بہن کی مدد ہی نہیں کی تھی بلکہ سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کیا اور اسلام کے جھنڈے ملتان تک لہرا دیے تھے. اور جب یہ مسجد اقصا کا مسئلہ اس دور کے مسلمانوں کے سامنے پیش آیا تھا, جس دور کے مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے, صلاح الدین ایوبی کے نام ایک فلسطینی نے خط لکھا تھا اور اس نے مسجد اقصا کے حوالے سے لکھا تھا کہ صلاح الدین مسجد اقصا تمہیں پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا ایھا الملک الذی لمعالم السلطان نفسک, اے وہ بادشاہ جس نے صلیبیوں کو نیست و نابود کیا اور ان کے نشانات کو مٹایا, جاءت الیک ظلامۃ من الدفع من البیت المقدس, آج ایک شکایت بیت المقدس کی طرف سے تیرے پاس آ رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ کل المساجد طہرت, تمام مسجدوں کی طہارت کی جاتی ہے, صفائی ہوتی ہے, وانا علی شرفی ادمت, اور باوجود اس میں کہ میرا اسلام میں ایک مقام ہے, اللہ کے ہاں میرا ایک مرتبہ ہے, لیکن یہ صلیبی میری توہین کر رہے ہیں, میری توہین کر رہے ہیں, مجھے گرا رہے, مجھے مٹا رہے, اور میری عظمت کو یہ اس کی توہین کر رہے. جب اس کو یہ خط پہنچا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا, وہ مسلمان تھا, وہ معذب سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مسلمان تھا, اس نے کہا میں آیا کیا آیا. جب اس نے دیکھا عیسائی اس دور کی سپر پاور ہے جس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, تو اس نے پھر سب سے پہلے اپنے رب سے رابطہ کیا, اپنے رب سے مدد چاہی. اور آج مسلمان ان کو اگر اللہ فتح بھی دے دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں طرف سے بم آیا تھا, فلاں نے بم روک لیا تھا, فلاں طرف سے آیا تھا, فلاں نے پکڑ لیا تھا. یہ پکار سے بھی تو غیر اللہ کو. وہ مسلمان, وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑا ہے, اس نبی نے ایسے حالات میں اگر پکارا تو کس کو پکارا؟ اذ تستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے, جب تم اپنے رب سے. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب تو ذرا مسلمان تو بن, دیکھ کر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور بدر کے میدان میں رحمت کائنات نے زمین پہ اپنی پہچانی رکھی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے, یا حی یا قیوم برحمت کا استغفار, اے میرے او میری مدد کرنے والے, میری فریاد کو پہنچنے والے, تیری رحمت کے ساتھ مجھ سے مدد مانگتا ہوں. اسلام نے کہا غوث اللہ تعالی, اور مسلمانوں تم نے غوث بھی نہیں صرف غوث آدم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کے ساتھ ہم نے کیا اثر کیا, اور پھر ہم کہیں صلاح الدین ایوبی نے بھی اللہ سے یہ دعا کی, سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگی اور کہا اللہم قد انقطع اسبابی الارضیہ, اے اللہ زمین پہ جو ظاہری اسباب سے ختم ہو چکے, سپر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب اتنے نہیں ہیں, اور ولم يبقى الا الاخلاص اليك, اللہ تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا میرے پاس نہیں ہے, والاعتصام بحبلك, اللہ تیرے دین کو اپنایا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز میری رہنما نہیں ہے, والاعتماد على فضلك, اللہ مجھے صرف اور صرف تیرے فضل پر بھروسہ ہے، انت حسبی و نعم الوکیل، اللہ مجھے تو کافی ہے، اللہ مجھے تو کافی ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر اس مرد مجاہد نے جہاد کا آغاز کیا، اب مسلمانوں کو تیار کرنا، مسلمانوں کے اندر روح جہاد کو پھونکنا ایک مسئلہ تھا۔ تو یہ شعر ہے، اس کو ذرا جگانے میں دیر لگتی ہے، مسلمان ایک شعر ہے جس کو جگانے میں دیر لگتی ہے، اور جب جاگ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کرتی، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس سلاح ہے کہ نہیں، میرے پاس تیر و تلوار ہے کہ نہیں، پھر لڑتی ہے، پھر اس کی ایمانی قوت لڑتی ہے، پھر لڑتا ہے اللہ پر اعتماد لڑتا ہے، پھر لڑتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ لڑتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے میں اگر زندہ رہوں گا تو غازی بن کے رہوں گا، اگر مجھے موت آئے گی تو رب کی بارگاہ میں شہادت کی موت آئے گی۔ یہ مومن کا اعتماد اس لیے کہ جب بہادر آدمی کے پاس، اللہ پر اعتماد رکھنے والے آدمی کے پاس کنڈ تلوار بھی ہو تو وہ اس کے لیے لاٹھی بھی ہو تو کافی ہوتی ہے، لیکن بزدل کے ہاتھ میں تلوار بھی سما دو تو اس کو فائدہ نہیں ہے، بزدل کے ہاتھ میں گن سما دو، کلاشن کو سما دو، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ مومن اس کا اعتماد جب اللہ پر، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اصل میں لڑنے والی اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے مخلص ہو جائیں تو یہ بھی وعدہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اور وہ وعدہ برحق ہے، آپ کی تحسین گوئی برحق ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقاتل المسلمین، مسلمان یہودیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، یہودیوں کے ساتھ فیقتلہم، اور مسلمان چن چن کے یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو وہ مسلمان کو پکار کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ہذا یہودی من خلفی تعال فقتل، ہو آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر، مسلمان اس کو قتل کرے گا۔ آپ نے فرمایا صرف ایک درخت وہ ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا، الا شجرۃ الیہود فإنہ غرقد، غرقد نہیں بتلائے گا، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بتلائے گا۔ اور آج یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے اور مشاہدے میں آئی ہے کہ یہودیوں نے یہ درخت لگانے شروع کر دیے قطار در قطار، یہ قد آدم کے برابر درخت ہوتا ہے جس کے پتے بڑے گھنے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ برحق ثابت ہوگی، اس خوف سے وہ لگا رہے، اب وہ ڈرے ہوئے انسان کی طرح مسلمانوں پہ حملہ کر رہے، اور مسجد اقصی اس کو شہید کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے، اور مسلمانوں کو دبانے کی وہ ہر بھرپور کوشش کر رہے، ایسے حالات میں ہمارا کیا فرق بنتا ہے، ہمارا کیا فرق بنتا ہے؟ جب کفر سارا اکٹھا ہو گیا ہے تو مسلمان تو اکٹھے نہیں ہوتے، کفر کے اکٹھے ہونے کی آپ دیکھیں اس کی مثال انڈیا، جس کی نہ زبان اسرائیل کے ساتھ ملتی نہ اس کا کلچر ان کے ساتھ ملتا، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے، سرگوشیاں ہو رہی، منصوبے بنائے جا رہے، آخر کس لیے؟ ان کا تو کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا، ہاں صرف ایک بات نے ان کو اکٹھا کیا، وہ مسلمانوں کی دشمنی تھی، کہ وہ بھی دشمن، وہ بھی دشمن، اور میں کہتا ہوں ان کے ہاں قدر مشترک بھی ہے، یہود اور ہنود دونوں بھائی، وہ بھی گائے کی پوجا کرنے والا، وہ بھی گائے کی پوجا کرنے والا، وہ بھی بچڑے کی پوجا کرنے والے، اور وہ بھی، اور یہ یہودی ان کو اس دور میں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انتم شر مکانا، ان کے آبا اجداد کو کہا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیے اور بار 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 ان پہ لعنت کی. مسلمانوں، اللہ کے لیے اگر چاہتے ہیں ہم دنیا میں ہمیں عزت ملے تو اس کے لیے وہی راہیں اپنانی پڑیں گی جو راہیں ہمارے اسلاف نے اپنائی اور ہم نے ان کی میراث گنوا دی ہے، اس لیے ہم رسوا ہوئے ہیں. اور وہ راہیں کیا تھیں، وہ عزت کی راہیں کیا تھیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. آئیے آج بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنا مقتدا اور رہنما مان لیں. جب مسلمان ایک جان ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کا یہ حکم اس پر عمل کریں گے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو اس وقت مسلمانوں کی عظمت رفتہ لوٹ آئے. یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمانوں کا کوئی دشمن بھی ہو، وہ ایک فارمولے پہ عمل کر رہے، فرق تو خود ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کو پتا ہے جب مسلمان اکٹھے ہو گئے پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس دور میں جب سرحدیں ہمارے لیے کھلی نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ درد رکھتے اپنے دل میں کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، جو ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہیں، خواہ فلسطین میں ہیں، خواہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے. وہ طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس وقت کے لیے کہ جب ہم نے بلایا جائے تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں، الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے تیار رہیں. اور دوسرا، جب تک ہم یہ مواقع ہمارے پاس نہیں تو پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور مالی طور پر بھی ان کا تعاون کریں جن کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو. مالی اور مالی تعاون کے ذریعے وہ کچھ اسلحہ خریدیں، اپنی خوراک کا انتظام کریں، ہر طرف سے جن پر محاصرہ ہوا ہے ان کے لیے کچھ ہماری طرف سے تعاون ہو سکے. اس سلسلے میں میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کسی قوم کی عبادت گاہ کی اس قوم کی نگاہ میں کتنی قدر ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کا مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے پہلے ہم مساجد کے ساتھ تعلق قائم کریں. جب مساجد کے ساتھ تعلق قائم ہوگا پھر ہم یہ فریضہ سمجھیں گے کہ ہماری مساجد کو شہید کرنے والے، ہماری مساجد کو گرانے والے وہ کبھی بھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ دوستیاں ختم کریں، ایک جان ہو کر مسلمان اپنے ان عبادت گاہوں کی، اپنی مساجد کی حفاظت کریں، ان کو تحفظ دیں اور ان کی عظمت کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. جہاد جو ایک دور ایک زمانہ ہوا صلاح الدین ایوبی کے بعد اور اس کے بعد مختلف اوقات میں قائم ہوتا رہا اور پھر لوگ اس کو چھوڑتے رہے، اب پھر قائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب قائم ہوا ہے تو قیامت تک جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری سرزمین سے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے نہیں لہرا جاتے. ہم اپنے آپ کو تیار کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور اللہ کی راہ میں شہادت کا متمنی ہوں، اگر اس کو موقع نہ بھی آیا وہ بستر پر بھی مر گیا اللہ اس کو مقام شہادت نصیب کرے گا. اور جو آدمی بغیر اس نیت کے مر گیا وہ مسلمان کہ جس نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں خطرہ بھی نہیں ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی موت مرا ہے، اس کے سینے میں نفاق ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو متحد کرے، مسلمان حکومتوں کو اتفاق و اتحاد بخشے تاکہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. یہ جو میں نے اپیل کی تھی کہ جہاں تک مالی تعاون کا تعلق ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں دل کھول کے حصہ لیں تو آپ یہ تعاون جمع کروائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا تعاون فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پہنچے گا تو آپ دل کھول کے جتنا بھی کسی سے ہو سکے، زیادہ نہیں تو کم از کم اپنا ایک دن کا ناشتہ ہی دے دیں. اسلام کے لیے سب کچھ اپنے بچوں. آج کہیں گئے ہوں گے نا وہاں جہاز ٹکٹ دے کے اندر جانا پڑتا ہے, کم از کم آپ اس ٹکٹ کے جتنے پیسے ٹکٹ پہ لگتے ہیں اتنے اسلام کے لیے دے دیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ نے فرمایا تین چیزیں برحق ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے بلکہ بڑھاتے, اور جو آدمی بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور دنیا میں اللہ اس پر فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے. اور تیسرا جو اللہ کے لیے آج بھی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے, ایک دعا کرتا اللہم آت منفقا خلفا, اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اس کو اور کیا دے, اور دوسرا کہتا اللہم آت منفقا طرفا, اللہ جو بخل کا مظاہرہ کرے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے. اس لیے اللہ کی راہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے یعنی ان کے تعاون کے لیے آپ مال خرچ کیجیے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.